الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور اس مبارک دن میں مسجد میں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس توفیق پر سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی۔ پھر جمعہ کے دن خاص طور پر جو خطبہ جمعہ ہے، اس میں تذکیر و یاد دہانی کروانے کا بھی اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہاں جو سلسلہ کلام چل رہا ہے خطاب جمعہ میں، وہ سورہ حج کی آیات ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 کا آخری حصہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے واعتصموا باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوطی سے چمٹ جاؤ، اعتصام بحبل اللہ پر انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس آیت مبارکہ میں اعتصام بحبل اللہ یا اعتصام باللہ کے موضوع پر بات کریں، سب سے پہلے جو اس وقت پورے پاکستان میں کیفیت گزر رہی ہے اس سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مختلف دو طرح کے ویوز ہیں اس وقت، دو طرح کی رائے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آسمانی آفات، سیلاب، زلزلہ، طوفان، یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور واقعہ یہ کہ اہل ایمان کے لیے تو آزمائش ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ بات بیان فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سورہ بقرہ میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی گئی کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، والجوع، بھوک کی تکلیف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مال اور جانوں کے نقصان سے، والانفس والثمرات، پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن جب آزمائش آئے تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت کہتے ہیں ایسے حالات کو جو ناخوشگوار ہوں، جو اچھا نہ سمجھا جا رہا ہو، تکلیف دہ ہوں، پینے کو ہوں۔ تو بہرحال مصیبت ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی اور ایسے ناخوشگوار حالات کو کہتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان پر جب ایسے حالات آتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ایک رائے، ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دنیا میں اہل ایمان پر مختلف نوعیتوں کی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں، جس میں طوفان بھی ہے، سیلاب بھی ہے، جانوں کو نقصان بھی ہے، پھلوں کو نقصان بھی. دوسری رائے البتہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کی شکلیں بھی ہوتی ہیں. تو اب ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، بحیثیت مجموعی میں نے عرض کیا تھا، بحیثیت مجموعی پر کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، کسی انڈیویجول پہ نہیں ہوتا. انفرادی طور پر الحمدللہ پاکستان میں بے انتہا لوگ بہت متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا جائزہ لیجئے اور پاکستان خاص طور پر جائزہ لیجئے، تو بہرحال اس نتیجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہماری معاملات اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے خلاف ہیں. میں نے مثال دی تھی پاکستان کی معیشت کی، اور معیشت کے حوالے سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کے مطالعے سے ہی بات پتہ چلتی ہے کہ عقیدے میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں سورہ نساء میں دو مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے ان کو جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو گویا مشرک کی بخشش نہیں ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مشرک اگر شرک کے ساتھ مر گیا خدا نخواستہ، توبہ نہیں کی، تو اس کے لیے بخشش کا سامان نہیں. تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہ کبیرہ کی تو ایک بہت بڑی فہرست ہے نا، لیکن قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ ہے معیشت میں سود. لہذا قرآن حکیم یہ آیات بھی پہلے بھی سنائی تھی، دوبارہ سن لیجیے، بہت شد و مد کے ساتھ یہ آیات آئی ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو یہ آیت بتا کیا رہی ہے؟ اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچا ہے اگر مومن ہو. گویا اگر سود نہیں چھوڑ لے خدا نہ خواستہ تو پھر کیا ہو؟ مومن نہیں ہوں کم از کم، بحیثیت مجموعی ایمان کا کوئی یقین نہیں کہا جا سکتا. اور آگے جو آیت بیان ہوئی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے، سودی کاروبار کرتے رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سنو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے. پورا قرآن حکیم پڑھ لیجئے، اتنی سخت شدید آیت مبارکہ کسی گناہ کے بارے میں پورے قرآن میں نہیں ملے گی. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور پاکستان کی معیشت کس پہ چل رہی ہے؟ پاکستان کی معیشت سانس لے رہی ہے. جیسے سانس ایک نیچرل بریتھ ہوتی ہے نا، سانس لے رہے ہیں آپ، ایک ہوتا ہے وینٹیلیٹر. وینٹیلیٹر کیا ہوتا ہے؟ مصنوعی تنفس جس کو کہتے ہیں، کہ بندہ مر چکا ہوتا ہے یا مرنے والا ہوتا ہے، اس کو وینٹیلیٹر کے ذریعے آکسیجن فراہم کی جا رہی ہوتی تو سروائیو کرتا. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو وینٹیلیٹر پر مصنوعی تنفس دیا جا رہا ہے. ابھی 1 ارب 25 کروڑ کی ایک قسط آئی ایم ایف نے ہمیں دے دی. پہلے بھی لوگ بڑی خوشخبری سناتے تھے، آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دے دیا، الحمدللہ ہماری صورتحال برابر. آئی ایم ایف جو قرض دیتا ہے اس کی سود کی شرح کا کچھ اندازہ ہے؟ پہلی بات تو سود پہ دے رہا ہے، وہ کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. سروائیول کے لیے جب تک زندہ رکھنا ہے اس پاکستان کو، جب تک سروائیول کے لیے دیتے رہیں گے. تو بہرحال معیشت سود پر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اعلان جنگ. گویا پوری کی پوری اس وقت قوم کی حیثیت میں ہم اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ امریکہ یا رشیا کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں رب کائنات کے خلاف بات ہو رہی ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کان کھول کر سنو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان جنگ. تو گویا اتنا بڑا گناہ ہم سب مل کر رہے ہیں بحیثیت مجموعی. تو اس حوالے سے دو رائے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب خود جائزہ لے لیجیے، اپنا بحیثیت مجموعی اپنا جائزہ لیجیے کہ ہم بحیثیت مجموعی مومن قوم ہیں تو آزمائش آ رہی ہے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر مومن نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں بحیثیت مجموعی، تو پھر یہ عذاب کی بھی ایک شکل ہو سکتی ہے. اب آئیے ذرا کرنے کا کام کیا، اس پہ تنقید تو بہت ہو سکتی ہے، اس وقت تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ وہ مسلمان ہیں الحمدللہ, پاکستانی ہیں, اس کا کسی بھی قوم سے تعلق ہو, نسل سے تعلق ہو, وہ مسلمان ہیں. اور اس وقت یقینی طور پر وہ معیار و مددگار ہیں. جو بھی میڈیا کورنگ دے رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. لہذا میری یہ گزارش ہے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کریں, استغفار کریں اور دعا کریں. کیونکہ بندہ سچی بات یہ کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بہرحال کچھ بھی نہیں کر سکتے. سچی بات یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اور اللہ ہی تعالیٰ کرنے والے ہیں, ذرائع بنا رہے ہیں. باقی جتنا ہو سکے ہم سے, اس وقت الحمدللہ بہت ساری دینی جماعتیں, پولیٹیکل پارٹیز اور بھی دیگر لوگ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. اور یہ بہت پازیٹو سائن ہے اس قوم کی الحمدللہ, کہ جب مشکل آتی ہے, زلزلہ آیا 2005 میں, 2010-11 میں سیلاب آیا تھا اتنا ہی شدید, تو ایک قوم کی حیثیت میں ہم نے کام کیا الحمدللہ, پاکستانی کی حیثیت میں, امت کی حیثیت میں. اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, پارٹی ختم ہو جاتی ہے, ہمارے جو مختلف اختلافات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور سب مل کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ قابل مبارک بات بھی ہیں وہ لوگ, وہ جماعتیں خاص طور پر, آرگنائزیشنز, کہ جو اس مشکل گھڑی میں اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی صلاحیتیں لگا رہی ہیں. مختلف جماعتیں, نمایاں ترین نام جماعت اسلامی کی الخدمت سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہے. بہرحال انہوں نے نہ اس کی تشہیر کی, لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ. تو آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے, کسی بھی مسلک سے ہے, کسی بھی قوم سے ہے, بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجئے. ابھی جن جن لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی الحمدللہ سب بھرپور کام کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا بھی کرنی ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اور پھر یہ کہ ہم سے جو ہو سکتا ہو, بن پڑے جتنا ہو سکتے, ان کی مدد کیجئے تاکہ یہ دوبارہ سے نارمل لائف میں آ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کی مدد فرمائے. اب آئیے ذرا آیت مبارکہ کا جو مطالعہ چل رہا تھا اس میں آخری حصہ پہلے ذرا تازہ کر لیجئے. آیت مبارکہ میں پہلے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. لہذا پہلا حکم جہاد تھا, اور جہاد کے حوالے سے 3 سطحیں میں نے عرض کی تھی. پہلی سطح جہاد کی, جہاد مع نفس, اپنے نفس کے موزور گھوڑے کے خلاف جہاد کرنا, اس کو اللہ اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا, یہ ایک مسلسل جہاد ہے, افضل جہاد ہے. پھر دوسرے نمبر پر دعوت و تبلیغ کے لیے, دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش, کشمکش, ایفرٹ کرنے کو جہاد بالقرآن کہا قرآن حکیم میں, سورہ احزاب میں بھی آیا, سورہ فرقان میں بھی آیا وجاہدہم بھی جہاداً کبیرا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے قرآن کے ذریعے, قرآن پر اعلی انقلاب بنا کر جہاد کیجیے ان سے بڑا جہاد. تو جہاد کا دوسرا درجہ, دوسری سطح لوگوں کے نظریات اور عقائد اور کانسیپٹ جو ہیں ان کو درست کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے قرآن کے ذریعے جہاد کیا جائے. پھر جہاد کا تیسرا لیول ہے قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, جنگ کا یہ مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 ہجری میں آیا. گویا نبوت کے آغاز کے تقریباً 15 سال بعد جہاد قتال کے مرحلے میں داخل ہوا. غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, صلح حدیبیہ, غزوہ حنین, غزوہ تبوک, ان سب پر بہت سیر اصل گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کی. میں نے کچھ ریفرنسز بھی دیے تھے, اگر آپ چاہیں تو چیک کر لیجئے. سورہ انفال غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی, اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ نازل ہو چکی تھی, اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ قتال پر مبنی تھا, جس میں حکم آیا قتال کا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. اسی میں صیام کا تذکرہ بھی آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, وہی صورت ہے, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. اسی صورت میں اللہ پاک نے قتال کا تذکرہ بھی کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پر اللہ کے نام میں جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. گویا غزوہ بدر سے پہلے سورہ بقرہ میں قتال کو فرضیت کے درجے میں آ چکی تھی. تو اس طرح پھر فرض کے درجے میں قتال کا آغاز ہوا, بدر ہوئی, احد ہوئی, عذاب ہوئی, حنین ہوئی, تبوک پر تذکرہ رہ گیا تھا پچھلی مرتبہ, اتفاق سے میرے ذہن سے نکل گیا. غزوہ تبوک پر تبصرہ اکثر و بیشتر سورہ توبہ کی آیات میں آیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے مشکل ترین غزوہ تھا، جس کو جیش اسرہ کہا گیا. 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تبوک کا سفر. ذرا میپ دیکھ لیجئے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، بیچ میں صحرا ہے، 800 میل کا سفر، انتہائی شدید گرمی کا موسم، اور جنگ کس کے خلاف کرنے گئے تھے؟ وقت کی سپر پاور سلطنت روما کے خلاف. 200,000 کا لشکر لے کر وہ آئے ہوئے تھے. اس پر تبصرہ سورہ توبہ میں موجود ہے، وہ خود بھی پڑھ لیجئے. تو بہرحال جہاد کے یہ 3 درجے 3 مرحلے ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے. پہلا درجہ جہاد مع نفس، ٹو اسٹرائف اگینسٹ یور سیلف. دوسرا درجہ جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنا. تیسرا مرحلہ جہاد بالقرآن کے بعد قتال فی سبیل اللہ. اور اس کے لیے آیات سنائی گئی تھیں، ایک دفعہ پھر تازہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند لوگ کون ہیں؟ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر متحد ہو کر جنگ کرتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جیسے صحابہ کرام نے جنگ کی. 259 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس پورے سلسلے میں، جن میں سید و شہداء بھی شامل ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر جیسی عظیم شخصیت. ان میں بعض نے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں دیں، بعض نے دین کے دفاع کے لیے جانیں دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، شہادت کا درجہ حاصل کیا دفاع دین کے لیے. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، 18 ذوالحجہ آپ کی شہادت کا دن ہے. شہید مظلوم کے نام سے بڑا مشہور معروف کتابچہ بھی ہے، بارہ اس کو پڑھیے گا. 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. 10 محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے شہید کیے گئے. تو بعض نے جانے دیں دین کو قائم کرنے کے لیے، بعض نے دفاع دین میں جانے دیں، لیکن یہ سب مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت ان تمام مراحل میں اپنی جانے دیں. اللہ سے دعا کر لیجیے، اللہ پاک کچھ ہمارا پیسہ، کچھ ہماری صلاحیتیں، کچھ ہمارا خون پسینہ بھی اللہ اپنی راہ میں قبول فرما لے. جن کا قبول ہو گیا بہرحال جہاد تو قیامت تک چلے گا، یہ سلسلہ دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کا قیامت تک چلے گا. قیامت سے پہلے پہلے البتہ خوشخبری ہے کہ اب یہ دین پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ ولدی. یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا، ڈومینیٹ کرنے کے لیے آیا. اور دین کا یہ ڈومینیشن، دین کا یہ غلبہ اب گلوبلائز ہوگا. اور اس کی خوشخبری جب قرآن و حدیث میں ہے تو اس وقت نظر بھی آ رہی ہے، امریکہ، کینیڈا، یورپ، اسی طرح اور دیگر ممالک میں اسلام کی تعلیمات تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے تیزی کے ساتھ انٹلیکچوئلز، ذہین لوگ، سمجھدار لوگ، جس کو معاشرے کا برین ٹرسٹ کہا جاتا ہے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ہندوستان میں تحریک کام کر رہی ہے، مصر میں، اسی طرح اور دیگر عرب ممالک میں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، پوری دنیا میں آپ کو دین کی دعوت و تبلیغ والے الحمدللہ نظر آئیں گے، جو مختلف جماعتوں کے تحت کام کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے برکت ہے الحمدللہ. اور اللہ نے چاہا تو قیامت سے پہلے پہلے یہ پورا کا پورا دین پوری دنیا پر غالب ہوگا، اس کی بشارت دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور آیت مبارکہ سنا دیتا ہوں تاکہ یقین والی بات ہو جائے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ پاک نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہان والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے، رحمۃ للعالمین. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا دین، جو رحمت والا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، رحمت للعالمین لے کر آئے، یہ دین پوری انسانیت کے لیے، اور اللہ نے چاہا تو انسانیت تک پہنچے گا بھی، اور انشاءاللہ آنے والا دور مسلمانوں کا اور اسلام کا غلبے کا دور ہوگا. اللہ پاک اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے. اس آیت میں فرمایا، واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اعتصام کسے کہتے ہیں؟ اعتصام کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے، مشکل گھڑی میں، تکلیف میں، مصیبت سے بچنے کے لیے کسی کا سہارا پکڑنا، جیسے بچہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو کس کا سہارا پکڑتا، کس کی طرف دوڑتا، ماں کی طرف دوڑتا اور ماں کی گود میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہوتا. اسی طرح تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں مسلمانوں پر، لیکن مسلمان کس کی طرف دوڑتا ہے، مسلمان کو کس کی طرف پلٹنا چاہیے؟ واعتصموا باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اس کی مزید تشریح میں سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ بھی آتی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے. ظاہر بات ہے اللہ پاک کوئی جسمانی اعتبار سے تو کوئی اللہ پاک ایسی شے نہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو. اور اللہ کے دین کا سورس کیا ہے؟ میں آج اوقات اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی کر لیتا ہوں، کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے، مثال کے طور پر کوئی نان مسلم ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ سے ایک سوال کرتا ہے، تمہارے پاس کوئی ایسے ڈاکومنٹ ہیں جس کو پڑھ کر میں یقین کروں کہ تمہارے پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، تمہارا دین اللہ کا دین ہے، کون سی کتاب کا ریفرنس دیں گے؟ کس کا دیں گے بتائیں؟ قرآن کا نا. تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سورس ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا، سب سے پرائمری سورس جس کو کہا جاتا ہے. اور قرآن مکمل اور محفوظ بھی ہے. مکمل ہے؟ کوئی آیت ذہن میں آئی؟ میں سرچنگ کوئسچن کے طور پر سوال کرتا ہوں، رک جاتا ہوں تھوڑی دیر تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں. ایک ایسی آیت کہ جب نازل ہوئی تو یہود کے علماء نے حضرت عمر فاروق سے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے پیغمبر پر آج وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ہمارے پیغمبر پر اگر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے. کون سی آیت؟ حجت الوداع کے موقع پہ نازل ہو رہی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم. غور سے سننے کے ریفرنسز ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کسی پیغمبر کی ضرورت ہے، کتاب کی ضرورت ہے، تو دلیل نمبر 1، کسی کتاب کی، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پیغمبر آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری کتاب مکمل کتاب. آپ کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر، کسی نئے رسول، نئی کتاب کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کتاب مکمل ہے. اللہ پاک فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کا تم پر اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ مائدہ 3. دوسرا سوال، یہ مکمل تو ہے، محفوظ بھی ہے. محفوظ ہے؟ کون سی آیت ذہن میں آئی؟ یہ آیت کا ریفرنس کیوں دیا جا رہا؟ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ بارہ قرآن سے بات کرتے ہیں، قادیانیوں کی بات کر لیتے، کھل کر بات کر لیتے، ختم نبوت کے عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنا ہوگا. کیونکہ وہ قرآن سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بھی قرآن سے بات کرنی ہوگی. قرآن کا ریفرنس نمبر 2 مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 2، اللہ پاک آیت نمبر 9، اللہ پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے نازل کیا ذکر کو، یاد دہانی کو، اور ہم اس کے محافظ ہیں. کون حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے؟ اچھا ایک سوال ہے، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا اس میں تبدیلی نہیں ہوتی؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یقین کیجئے اگر اس کتاب کے ٹیکسٹ کا، مصحف کا، الفاظ کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نہ لیتا تو جیسے یہود نے اور عیسائیوں نے تحریف کر دی ایسے ہم بھی شاید کر دیتے. لیکن بفضل تعالیٰ بحمدی تعالیٰ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب. انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون. صدری حفاظت بھی کی گئی اس کی. 1 کروڑ سے زیادہ اس وقت بھی مسلمان ایسے ہیں الحمدللہ، بچے، بچیاں اور جوان، جن کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہے. کتنی تعداد ہے اس وقت؟ کم از کم، کم و بیش 1 کروڑ مبارک لوگ جن کے سینوں میں اللہ پاک نے کتاب محفوظ کی ہوئی. پھر صدری حفاظت کے ساتھ ساتھ کتابی حفاظت بھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے آج تک ایک رسم الخط پر امت مسلمہ جمع ہے. یہ قرآن کی محفوظ بحمدی تعالیٰ. سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک مصحف میں ایک کتابی شکل میں الحمدللہ محفوظ کیا. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں الحمدللہ ایک رسم الخط پر محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. تو پہلی بات واعتصموا باللہ کے حوالے سے قرآن سے دین سے اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامنا ہے, جوڑنا ہے. لہذا پانچ حقوق ہیں قرآن کی. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, بس تازہ کر لیجئے کون کون سے اور کتنا پرسنٹ, کتنا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں. پہلا حق اس اللہ کی کتاب کا کیا ہے؟ اس اللہ کی محفوظ اور مکمل کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم یقین والا ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. گویا پہلا مطالبہ قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. پھر میں عرض کروں گا 7.7 ارب 7.7 ارب انسان دنیا میں رہتے ہیں اور تقریباً 2 ارب کے قریب لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی اس میں شامل ہیں. 7.7 ارب میں سے 2 ارب پرسنٹیج نکال لیجئے, 30-40% جتنا بھی بنتا ہے, تو یہ اللہ کا فضل ہوا نا ہم پر کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کی توفیق دے دی. ورنہ کسی ہندو گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں, عیسائی میں تو آج تو حالات نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا اور ہم یہ قرآن. اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی, اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. لیکن ایمان کے درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا. اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم ان مسلمانوں میں شامل ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. لیکن وہ ایمان جو عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ کردار پر اثر انداز ہوتا ہے, شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے, وہ زبان والا ایمان نہیں ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اس میں زبان والا ایمان نہیں ہے. یہ زبان والا ایمان تو عبداللہ بن ابی کو بھی حاصل تھا جو منافقین کا سردار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھتا تھا. سورہ منافقون پڑھ لیجئے, قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا, مومن نہیں ہے. وما ہم بمومنین, مومن نہیں ہے. یقین والا ایمان جب تک حاصل نہ ہو انسان کا اخلاق اور کردار اور معاملات درست نہیں ہو سکتے. لہذا دوسرا درجہ, اہم ترین درجہ, تصدیق بالقلب والا ایمان چاہیے. اب دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے. ملے گا کہاں سے؟ اے بڑی قیمتی چیز آپ بتا رہے ہیں تو ملے گی نا, کہیں اس کی جگہ تو بتائیں. ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئے دکان فلسفہ سے, ڈھونڈے نہیں ملے گی, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. اور ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے, قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. اور بڑی پیاری آیت سنا رہا ہوں, ریفرنس بھی نوٹ کر لیجئے, سورہ انفال آیت نمبر 2. اور اپنا جائزہ بھی لے لیجئے. قرآن حکیم بتاتا مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اپنا بھی جائزہ لیجئے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کی عظمت کا بیان ہوتا ہے, کچھ خوف محسوس ہوتا ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. تو مومن کی ڈیفینیشن, تعریف نمبر 1, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ کی ہیبت, اللہ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دل کانپتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, وہ آیاتیں قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. تو ایک ایمان موجود ہے, ڈومیننٹ ہے, ڈورمنٹ ہے, اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جیسے انگارا ہوتا ہے نا, انگارا, آگ کا انگارا بجھنے والا ہوتا ہے, آپ اس کو ہوا دیتے تو بھڑکنے لگتا ہے. ایسے ہی ایمان کی کیفیت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں موجود ہے. جیسے رمضان میں ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عام ایمان ہوتا ہے, تہجد بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ایک ماحول ہوتا ہے. گویا ایمانی ماحول ہے, موسم ہے. حج پہ جائیے, اللہ کی توفیق سے کیا کیفیت ہوتی ہے. وہ عام ایمان کی کیفیت تو نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے خاص کیفیت. ایسے ہی ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے. یقین والے ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، اضافہ. کمی ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہوتی. فجر کی نماز گرمیوں میں کتنے بجے ہوتی ہے؟ بعض اوقات 5 بجے، شدید گرمی میں پھر کئی ایسے کے تعاون سے ساری رات جگہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے علاقے میں تو 1 بجے لائٹ جاتی ہے، تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، پھر 2 بجے سو جاتے تو آ جاتی ہے، پھر 5 بجے چلی جاتی ہے، پوری رات آنا جانا لگا رہتا ہے. تو لائٹ والوں کے تعاون سے اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن نیند پوری نہ ہو تو فجر کی نماز پڑھنا آسان کام ہے. اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، یقین کیجئے اس کے ایمان کی علامت ہے. مسجد کو آباد کرنے والا اور فجر کا نمازی اگر ہے تو وہ ایک نمبر مومن ہے، صحیح معنوں میں مومن ہے. جماعت سے نماز پڑھنے والا، اس کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. تو بہرحال اپنا جائزہ لیں، میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز میں، تراویح میں، درس ہوتا ہے تو دل ڈرتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سب سے پہلا تقاضا، پہلا مطالبہ، قرآن حکیم پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ایمان کا پہلا درجہ اقرار باللسان، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو حاصل ہے. دوسرا درجہ تصدیق بالقلب، یقین والا ایمان حاصل کیسے ہوگا؟ خود قرآن حکیم سے. اس کے ریسورسز بتا دیتا ہوں، بس آج یہیں پر بات ختم کر لیتے ہیں. سب سے یقینی ذریعہ قرآن پر ایمان، اللہ پر ایمان کا، اللہ کی کتاب ہے، جیسے میں نے عرض کی، آیت بھی سنا دی. دوسرا ذریعہ صحبتیں صالح ترا صالح کنند، صالح جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی، وہ تمہیں صالح بنا دیتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایمان والے بن جائیں، تو ہمیں کس کے ساتھ جڑنا پڑے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا فائدہ ہوگا سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو؟ وہ سچائی، وہ ایمانداری، وہ ہمارے اندر بھی آئے گی. آسان ترین ذریعہ نیکی کا، بھلائی کا، ایمان حاصل کرنے کا، نیک لوگوں کی صحبت ہے. اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک ہمیں یہ صحبت عطا فرمائے. یہ مساجد، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یقین کیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد آسمان والے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستارے دیکھتے ہو. ہم جب نیچے سے دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان والے جب زمین کو دیکھتے ہیں تو مساجد، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہ مسجد، وہ ایسے نظر آتی روشن تاروں کی طرح. اور جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اور خاص طور پر اندھیروں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا درجہ، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو بہرحال مسجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، مدرسہ، مسجد، علماء، علماء، عالم دین، مفتیان کرام، یہ دینی جماعتیں، یہ بہت بڑی نعمتیں باخدا. میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر آپ سٹڈی کریں گے تو یورپ میں، اسی طرح رشیا میں، خاص طور پر رشیا کی بات کر لیتے ہیں، جب انقلاب آیا اور بھرپور کلنگ کی مسلمانوں کی، بھرپور طریقے سے پورے رشیا میں بھرپور طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، سب سے بڑا ٹارگٹ کیا تھا؟ علماء کرام کو شہید کیا گیا. اسی طرح مدارس ختم کر دیے گئے، مساجد ختم کر دیے گئیں. نتیجہ کیا ہوا؟ 70 سال میں جو چینج آیا، جب 70 سال بعد یہ آزاد ہوئی ہیں ریاستیں، تو وہاں پر مسلمان نام تھا صرف، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ کلمہ، نہ دین، کچھ بھی باقی نہیں رہا. جب قاضی حسین احمد صاحب مرحوم گئے تھے امداد لے کر، اگر آپ کو یاد ہو، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز، تو پریزیڈنٹ کہتا ہے واٹ از صلاح، صلاح کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. صلاح جب انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، او اٹس ہولی جمناسٹک، یہ تو آپ ایک طرح کے ہولی جمناسٹک کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مسجد، مدرسہ، دینی جماعتیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان کے ساتھ جڑی ہے، جڑ کے رہیے. جو مسجد سے جڑ گیا، امید ہے اللہ پاک اس کو ایمان عطا فرمائیں گے. خاص طور پر مساجد میں، جیسے میں نے، جمعے کی نماز ہے، پھر درس ہوتا ہے، پھر اور دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مسجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرکز بنی ہے. اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں، اور خاص طور پر میں ریکمینڈ کروں گا کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں، سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام. سیرت کی کتاب پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو محبت بھی قائم ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں. باخدا پیغمبر کی سیرت پڑھ کر پیغمبر سے محبت ایک پیدا ہوگی. میں چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سیرت پر مشہور کتابیں بہت ساری ہیں, لیکن عالمی مقابلے میں پہلے نمبر پر آنے والی مستند ترین کتاب, آسان ترین کتاب الرحیق المختوم ہے. صفی عمر مبارک پوری ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب عربی میں لکھی تھی, پھر اردو میں ٹرانسلیشن ہوا, اور اس وقت پوری دنیا میں ڈفرینٹ لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے. مستند ترین کتاب الرحیق المختوم. میں نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا شعوری زندگی کا, تو پہلی کتاب جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کی تھی وہ نعیم صدیقی صاحب مرحوم کی کتاب تھی محسن انسانیت. اس کو بھی ضرور پڑھیے گا. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین کام کیا سیرت پر, اس کا ضرور مطالعہ کیجیے. اور بھی صحابہ سے متعلق کتابیں طالب ہاشمی صاحب کی الحمدللہ 30 پروانے 100 پروانے, ایک ایک صحابی اس کی زندگی کا مطالعہ کریں, آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. پھر قرآن حکیم واقعات سناتا ہے, لہذا سیرت کا مطالعہ, صحابہ کی زندگی کا مطالعہ, بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ, کتنے مشکل حالات میں انہوں نے زندگی گزاری, ایمان میں اضافہ کرے گا. لیکن آسان ترین صحبت, اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی صحبت, وقت لگائیے مسجد میں, مدرسے میں دیندار لوگوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ اللہ پاک ایمان عطا فرمائیں گے. آج ہم نے الحمدللہ پہلا موضوع مکمل کیا واعتصموا باللہ کا, اللہ سے چمٹ جاؤ. اللہ سے چمٹنے کے لیے واعتصموا بحبل اللہ, تم اللہ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا سورہ آل عمران, اور تفرقے میں نہ پڑو. قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے 5 حقوق ہم سب کو مل کر ادا کرنے ہوں گے, جس میں پہلا حق آج ہم نے بیان کیا, قرآن پر ایمان کے. یہ اللہ کی کتاب ہے, مضبوط کتاب ہے, محفوظ کتاب ہے, مکمل کتاب ہے, قیامت تک محفوظ رہے گی. پہلا درجہ ہم سب کو حاصل ہے ایمان کا, یقین والا درجہ حاصل کیا جائے. خود قرآن یقین کا سورس فراہم کرتا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے, نیک لوگوں کے ساتھ جڑا جائے, اچھی گیدرنگ کے ساتھ جڑا جائے. خاص طور پر ینگسٹرز کو میں گزارش کروں گا, خدا کے واسطے یہ سوشل میڈیا سے اپنی جان چھڑائیے. خدا کے واسطے جس طرح سے زہریلی مواد سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو بے حیائی, فحاشی اور دنیا داری کی طرف لگا رہا ہے, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ان سے جان چھڑائیے, یا ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں تو پازیٹو استعمال کیجئے, اچھا استعمال کیجئے, اس کا مثبت استعمال بھی ہے. ورنہ دیندار لوگوں سے جڑیے, دین سیکھیے سکھائیے, اس وقت کرنے کا کام ہے. انشاءاللہ یہ حقوق کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ سے دعا کریں خاص طور پر سیلاب زدگان کی اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے, اور جو تحریکیں, انجمنیں اور جو مختلف آرگنائزیشنز پر کام کر رہی ہیں, اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. آسان کام نہیں ہے باخدا, بہت مشکل وقت ہے اس وقت پورے کے. جو رضاکار کام کر رہے ہیں وہ بھی, میرے ایک دوست آئے 3 دن مسلسل سفر کر کے آئے ہیں سندھ سے, 3 دن مسلسل, اور مختلف علاقوں کے جو سچویشن وہ بتا رہے ہیں. والا کراچی میں یقین کیجئے اس کا عشر عشیر بھی نہیں پہنچا طوفان کا, مشکل کا, جو سندھ میں, بلوچستان میں, اور اپر یہ جو جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ ڈیمیجز ہیں. تو دعا کر لیجئے اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے, اور ہمارے ان ساتھیوں کی, ان انجمنوں کی, اور خاص طور پر اور جو دینی جماعتیں کام کریں, اللہ پاک ان کی مدد فرمائے, آسانی فرمائے ان سب کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.